بسم الله الرحمن الرحيم. امام رحمة الله علیہ نے یہ ترجمة الباب قائم کیا. باب القبائی، ایک تو قبا کے متعلق، دوسرا ریشمی فروج کے متعلق، پھر فرمایا ساتھ ساتھ میں کہ فروج یہ بھی ایک قسم کی قبا ہے. اب قبا کیا چیز ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، بعض کہتے ہیں کہ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کو ہماری اردو میں چوگا بولتے ہیں، گین ہا چے واؤ چوگا، ایک ڈھیلا ڈھالا لمبا لباس ہوتا ہے جو کپڑوں کے اوپر پہنا جاتا ہے، اس میں آگے کی طرف ہٹا کٹا ہوا ہوا کرتا ہے، اسی طریقے سے پیچھے کی طرف بھی ہٹا کٹا ہوا کرتا ہے. جیسے یہ ہے ہمارے بٹن چین، اس طرح کا اس میں بھی یوں لمبا پھٹا کٹا ہوتا ہے، کراس میں وی آکار میں، یا یوں سیدھا اس طرح پیچھے کی طرف بھی اس میں ہوا کرتا ہے پھٹا کٹا، وی آکار کا یا کوئی اور ڈیزائن کا، وہ قبا کہلاتا ہے. چوغا اسی کے قریب قریب ہے. فروج یہ بھی ایک طرح کی قبا ہے جس میں آستینیں تنگ ہوا کرتی ہے. بعض کہتے ہیں کہ قبا بڑے مردوں کے لیے اور فروج چھوٹے بچوں کے لیے. یہ بھی ایک فرق دونوں کے درمیان بیان کیا گیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمۃ الباب کو قائم کر کے قبا کے جواز کو ذکر کیا ہے. البتہ جو قبا یا چوغا ریشمی ہوتا ہے وہ ناجائز ہوتا ہے، ورنہ قبا چوغا جائز ہے. جی.
به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن ابي مليكة عن المسور بن مخرمة انه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم
شيئا. یہ مخرمة کا جو لفظ آیا نا، یہ مشہور صحابی مسور کے والد ہیں، مخرمة، اور مخرمة ابن نوفل. یہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے اور غزوہ حنین میں بھی انہوں نے شرکت کی ہے. تو مسور تو ان کے بیٹے صحابی ہے، اور مخرمہ ابن نوفل یہ بھی صحابی ہے، اخیر میں ایمان لائے. جی.
قال مكرمة يا بني انطلق بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه فقال ادخل فدعه لي، قال فدعوته له فخرج اليه وعليه قباء منها، فقال قبأت هذا لك، قال فنظر اليه فقال رضي مكرمة.
حضرت مسور ابن مخرمة رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم وعن جميعا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائیں تقسیم فرمائی اور مخرمہ کو کچھ بھی نہیں دیا اس تقسیم میں. اب مخرمہ کے اوپر اثر ہوا کہ مجھے تقسیم میں کچھ بھی نہیں ملا، تو مخرمہ نے अपने बेटे मिसवर को कहा, ए मेरे बेटे मिसवर, इन तलिक बिना मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के जाओ, ताकि कुछ मुझे भी इनायत फरमा देवे। कहा, बेटा मखरम मिसवर, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के जाओ, ताकि मुझे भी कोई कबा इनायत फरमा देवे। सो मैं अपने अब्बा के साथ चला। फकाल, जहाँ हुजूर का कयाम था वहाँ पहुँचे। अब्बा जान ने कहा, बेटा मिसवर जाओ, हुजूर को मेरे लिए बुला के ले आओ, यानी इत्तिला दो कि मखरमा मिलने आए हैं। अब मैंने जाकर हुजूर को इत्तिला दी कि हुजूर मेरे अब्बा जान मखरमा आपको मिलने के लिए आए हैं, आपको याद कर रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल करके आए। तवाज़ु थी हुजूर की, सहाबा को मिलने के लिए खुद तशरीफ ले आए और हुजूर के जसद अतहर के ऊपर एक कबा थी, रेशमी कबा थी, बेहतरीन कबा थी। पूरे कबा को खोल करके दोनों कंधों के ऊपर या अपने जसद अतहर पर हुजूर ने उसको फैला रखा था, ताकि मखरमा उस कबा को अच्छी तरह देखे। इसीलिए कंधों पर या पूरे बदन पर हुजूर ने वो कबा फैला रखी थी, ताकि मखरमा उसको अच्छी तरह देखे। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि यह कबा अगर रेशम की थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको क्यों पहना। बाद हजरात ने जवाब ये दिया है कि वाकिया मुमानात से पहले का वाकिया है, रेशम की मुमानात से पहले। बाद हजरात का ये कहना है, हुजूर ने बाकायदा इसको पहना नहीं था, मकसूद था मखरमा को दिखलाना, इसीलिए हुजूर ने कंधों पर डाल रखा था, खोल रखा था, ताकि मखरमा उसको अच्छी तरीके से देख ले। फिर हुजूर ने क्या फरमाया, मैंने ये कबा तुम्हारे लिए छुपा के रखी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवर के वालिद मखरमा को फरमाया कि मैंने ये कबा तुम्हारे लिए छुपा करके रखी थी। देखिए, एक शफीक माँ अपने किसी बच्चे के लिए कोई चीज छुपा छुपा के रखती है कि बेटा तू मदरसे था और घर पर जो है ये आइटम बनी थी, तो मैंने तेरे लिए छुपा छुपा के रखी थी कि मेरा लाल, मेरा नूर नजर जुमेरात को आएगा तो खाएगा, इसीलिए मैंने तेरे लिए छुपा छुपा के रखी थी। ये कमाल शफकत और कमाल मोहब्बत की अलामत हुआ करती। तो हुजूर ने फरमाया कि मैंने मखरमा तुम्हारे लिए ये छुपा छुपा के रखी थी, छुपा के रखी थी। अब मखरमा ने वो कबा देखी, गोया उनको मिल गई। फकाल, मिसवर कहते हैं कि अब्बा जान को वो शानदार कबा मिल गई तो खुश खुश हो गए। चलो, हुजूर के पास हाजिरी हुई तो चक्कर खाली नहीं गया, बल्कि कबा मिल गई, आटा फेरा नहीं हुआ, बल्कि फेरा आटा बना और कुछ न कुछ मिल गया, इसीलिए वालिद खुश खुश हो गए। बाद हज़रात ने इस जुमले का तर्जुमा यूं किया कि हुजूर ने पूछा ارے محرمہ یہ قبا ملی تو خوش ہو. ہاں حضور خوش, شاندار قبا, وہ بھی آپ میرے لیے چھپا کے رکھے, اس سے زیادہ کیا خوشی کی بات ہو سکتی ہے. بس یہاں تو نفس جواز پر استدلال کرنے کے لیے امام علی مقام نے اس روایت کو ذکر کیا. جی
وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر انه قال اوذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلبسه ثم صلى وانصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. تابعه عبد الله بن يوسف عن الليث وقال خيره فروج حليم.
حضرت عقبا ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ریشم کی ایک قبا ہدیے میں بھیجی گئی. آپ نے وہ قبا زیب تن فرمائی, پھر اس قبا میں آپ نے نماز پڑھی. پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد جھٹک کے نکال ڈالی. فنزعہ نزعاً شدیداً, جھٹک کے حضور میں نکال ڈالی, اس انداز میں جیسا کہ حضور اس کو پسند ہی نہ کرتے ہو. کلکاری ہی لہو, ناگواری, ناپسندیدگی کے انداز میں حضور نے وہ نکال ڈالے اور ارشاد فرمایا کہ یہ مناسب نہیں ہے تقوی والوں کے واسطے. اب یہاں ایک توجیہ تو روایت کیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے میں آئی ہوئی ریشمی قبا زبتن فرمائے, نماز پڑھی, بس وہی آ گئے کہ اب سے ریشم حرام ہے. اب چونکہ حرمت آئی اور وہ ریشمی قبا زیب تن تھی, اسی لیے پھٹ سے نکال ڈالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرماتے ہوئے ایک توجیہ یہ روایت کی. دوسری توجیہ یہ ہے کہ حضور پہلے سے اس کو ناپسند فرماتے تھے, یعنی اس طرح کی ریشمی قبا کو پہننا حضور پہلے سے ناپسند فرماتے تھے, لیکن کہیں سے ہدیے میں آ گئی تو پہن لی. اتنے میں حرمت کا حکم بھی آ گیا تو دونوں چیز جمع ہو گئی. ایک طبعی طور پر اس کو پسند نہ کرنا اور دوسرا اللہ کے یہاں سے حرمت کا آنا, دونوں چیز جمع ہو گئی, اسی لیے حضور نے اس کو جھٹک کے ناگواری کے انداز میں نکال ڈالی اس قبا کو اور ارشاد فرمایا کہ تقوی والے نیک بندوں کے لیے یہ چیز نامناسب ہے. دیکھیے اگر کسی آدمی نے ریشمی قبا پہن کر کے نماز پڑھ لی تو نماز تو صحیح ہو جائے گی, اگرچہ ریشمی قبا پہننا جائز نہیں ہے لیکن پہن کے اگر نماز پڑھ لی تو نماز صحیح ہو جائے گی, درست ہو جائے گی. اب یہ جو حضور نے اس کو یہ جملہ فرمایا کہ تقوی والوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے, اس کا کیا مطلب؟ نمبر ایک, متقیوں کے لیے پہننا مناسب نہیں ہے, لہذا اللہ کے نیک بندے اس کو نہ پہنیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نفس استعمال متقیوں کے لیے نامناسب ہے, اسی لیے ریشم چاہے پہنے چاہے کسی اور طریقے سے استعمال کرے, بچھا کر تب کیے بعد اس کی عدم اس کی ناپسندیدگی کی طرف اشارہ نکل آیا کہ پہنو یا پہننے کے علاوہ کسی بھی شکل کے اندر اس کو استعمال کرنا مناسب نہیں ہے. اور جیسا کہ بتلایا پہلے یہ چیز جائز تھی لیکن عین اسی وقت پر وہی نازل ہو کر کے حرمت ہو گئی, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ریشمی قبا جھٹک کر کے نکال کر کے سائڈ پر کر دی. اس کے بعد عبداللہ ابن یوسف امام لیس مصری سے جو مطابہت کرتے ہیں اس میں دوسرے حضرات یوں کہتے ہیں فروج و حریرین, اب یہاں اعراب کی پانچ وجوہات ہے وہ سب حاشیے میں لکھی ہوئی ہے. چلو
باب البرانیسی,
برانیس برنس کی جمع ہے برانیس. برنس کس کو کہتے ہیں؟ نمبر ایک کپڑا جبا, اس کے ساتھ جو ٹوپی جڑی ہوئی ہوتی ہے وہ برنس. آپ نے جبا پہنا ٹوپی بھی ساتھ رہے, جب چاہے ٹوپی لگائی, بھائی سردی لگ رہی ہے ٹوپی لگاؤ, پھر سردی لگنا بند ہو گئی ٹوپی ہٹا دو, برنس. بعض حضرات کہتے ہیں لمبی ٹوپی جو قدیم زمانے کے اندر زاہدین اور عابدین کا شعار تھا اس کو بھی کہا جاتا ہے برنس. باراسین اس کے معنی آتے ہیں روئی کے, اور چونکہ یہ ٹوپی اس طریقے سے روئی سے بنتی تھی اسی لیے اس کو برنس سے تعبیر کیا جاتا ہے. امام علی مقام اس ترجمۃ الباب کو قائم کر کے برنس کے جواز پر استدلال کرتے ہیں کہ برنس ٹوپیاں لمبی اونچی چوڑی اس طرح کی سب پہننا جائز ہے, بس اتنا ہو کہ آپ کی ٹوپی میں کسی مخصوص قوم کے شعار کے ساتھ اشتباہ نہ ہونے پاوے, اس طرح آپ کے لیے وہ ٹوپی پہننا جائز ہے, کوئی حرج نہیں. اب یہ دو پلی ٹوپی پہنتے ہیں لمبی والی, دو پلی لمبی ٹوپی جو پہنتے ہیں وہ ہیں, اسی طرح گول ٹوپیاں ہیں, اسی طرح چار کونے والی, پانچ کونے والی, چھ کونے والی, یہ سب ٹوپیوں کے جواز کی طرف اشارہ نکلتا ہے. البتہ جو یہودیوں کی ٹوپی کے مثل کٹوری کی طرح ہوتی ہے, جیسے اپنے یہاں پھاپھڑے کھانے کے لیے چٹنی جو کٹوری میں دیتے ہیں تو جو کٹوری ہوتی ہے اس کے مثل یہود کی ٹوپی ہوا کرتی ہے, وہ ان کا ایک مذہبی شعار ہے. اسی طریقے سے ایک انگریزوں کا ہیٹ ہوا کرتا ہے, ہیٹ جو کسی قوم کا مخصوص شعار بن گیا ہو تو اس سے احتراز کیا جائے, باقی دوسری سب ٹوپیاں جائز ہے. اب ایک ٹوپی ہے ہماری یہاں گاندھی کیپ, ہمارے ملک میں گاندھی کیپ, یہ گاندھی کیپ جو ہے نا یہ اصل میں ہے حکیم اجمل خان مرحوم کی ٹوپی, اس ملک کے آزادی کے بڑے سپاہیوں میں سے گزرے ہیں اور اونچے درجے کے حکیم بھی گزرے ہیں, ان کے نام پر دلی میں روڈ بھی ہے حکیم اجمل خان. تو کسی ایک جلسے کے اندر حکیم اجمل خان مرحوم نے اپنے سر سے ٹوپی اتار کر کے موہن داس کرم چند گاندھی کے سر پر رکھی, تب سے اس کا نام گاندھی ٹوپی ہو گئی, ورنہ حقیقت میں یہ حکیم اجمل خان کی ٹوپی ہے, یہ جو نہیں پہنتے سیاسی لوگ بھی یہ ٹوپی. چلو
قال لي مسدد قال حدثنا معتمر سمعت وابي قال رايت ولا نزل ملوك اصفر من خز.
معتمر ابن سلیمان التیمی اپنے والد کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر ٹوپی دیکھی زرد رنگ کی جو خز کی بنی ہوئی تھی، موٹا ریشم، جو ریشم موٹا ہوا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ خرگوش کے بال اور ریشم دونوں کو ملا کر کے یہ ٹوپی بنی جاتی ہے، اور خرگوش کے جو بال ہوا کرتے ہیں اس کو اصل میں خز کہا جاتا ہے، اور اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو خزی ٹوپی سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اس طرح کی ٹوپی جس میں خرگوش کے بال اور جو ہے ریشمی ریشم ملا کر کے یہ ٹوپی تیار کی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ نے اس ٹوپی کو استعمال کیا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس طرح کی ٹوپی پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ یہ ٹوپی پہننا ممنوع مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ عیسائیوں کے طرز کی ٹوپی ہوتی ہے. اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ مسلک تھا کہ اس طرح کی برنس کو استعمال نہ کیا جاوے، چونکہ وہ عیسائیوں کے انداز کی ٹوپی ہوا کرتی ہے. آپ نے بھی دیکھی ہوگی بہت سے لوگ ٹھنڈی کی موسم میں شیروانی لگائیں گے اور پھر اس کے اوپر وہ ٹوپی پہنیں گے جو ذرا یوں اونچی اٹھی ہوئی ہوتی ہے، اور دونوں طرف جو ہے بال بال یا روانٹی روانٹی ملائم ملائم ہوا کرتی ہے، سفید بھی کالی بھی، اور وہ ایک خاص سٹائل میں پہن کر کے وہ نکلتے ہیں. وہ خس کی ٹوپی برنو سے اسفر وہ کہلاتی ہے. جی
قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا العمائم ولا التراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجدن عليه فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا البرص.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنہم سے منقول ہے، ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول محرم کون سے کپڑے پہنے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم قمیص نہیں پہنے گا، عمامہ بھی نہیں، شروال بھی نہیں، برنس بھی نہیں، جوتے بھی نہیں، کفاف موجے کے انداز میں جوتے، مگر یہ کہ کسی کو جوتے نہ ملے تو وہ موزے پہنے اور تخنوں کے اوپر والا حصہ ان دونوں کا کاٹ لے رہے، اور ایسے کپڑے نہ پہنے جس میں زعفران اور ورس لگی ہوئی ہو. بہرحال جو ممنوع کپڑے ہیں اس کی طرف اشارہ کر دیا اور باقی کپڑوں کی اجازت دے دی. یہ چونکہ جامع طرز تھا کہ ممنوعات کی لسٹ بتلا دی جائے اور باقی جائز کو اس کے ذمن میں داخل کر دیا جائے. بھئی آپ جو ہے نا چنے کی دال مت کھائیے، کیا مطلب؟ باقی سب کھائیے آپ. اس طریقے سے ایک چیز کی طرف اشارہ کر دیا، باقی کے جواز کو بتلا دیا گیا. اب اس روایت کے اندر تذکرہ آ گیا. یہ روایت آپ نے کتاب العلم میں بھی پڑھی ہے. جی
باب سراویل،
سراویل پھر عرب سے اردو میں جب آیا تو بن گیا شلوار، سراویل کا بن گیا شلوار، سراویل. حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ترجمۃ الباب کو قائم کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ صرف لنگی ہی کو مسنون سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے، کہ صرف لنگی پہننا مسنون ہے. یہ حسر کو ختم کرنے کے لیے امام نے یہ باب قائم کیا ہے. کہتے ہیں ایک حدیث مرفوع میں ہے کہ سب سے پہلے شروال حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے استعمال کی ہے، اور شلوال کے اندر ستر عورت زیادہ ہے، یعنی اس کے اندر بدن کی چھپائی زیادہ ہوتی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 درہم میں یہ شلوال خریدا ہے. البتہ پہننا کسی قوی روایت سے ثابت نہیں ہے، البتہ ایک روایت میں جس کی سند پر کلام ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار بھی پہنی ہے، باقی خریدنا یقیناً ثابت ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جب آپ نے اس کو خریدا ہے تو کبھی استعمال بھی فرمایا ہوگا، کبھی اس کو پہنا بھی ہوگا، اس لیے اور خریدنا یہ جواز کی طرف اشارہ نکل آیا، اسی لیے شروال بھی پہن سکتے ہیں، پہننا جائز ہے. اس طریقے سے اب دیکھیے امام نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا، کیا معلوم ہوا کہ اس دور کے اندر لنگی کا اتنا رواج عام رہا ہوگا کہ شروال کے لیے ان کو مستقل ترجمۃ الباب قائم کرنا پڑا. اب الٹا ترجمہ قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی لنگی بھی مسنون ہے، اس کے اس بات میں کوئی ترجمۃ الباب لایا جا رہا ہے، چونکہ اب لوگ اتنے زیادہ شروال کے عادی ہو گئے ہیں کہ لنگی نہیں پہنتے، مولوی لوگ نہیں پہنتے، عوام تو نہیں پہنتے، رات کو بھی نہیں پہنتے، رات میں بھی نائٹی پہنتے ہیں، اتنا طلبہ بھی اب ایسا کرنے لگے کہ رات میں لنگی نہیں پہنیں گے، اور بلکہ وہ بھی رات میں وہ ٹریک سوٹ پہنیں گے، ٹریک ازار وہ ان کو چاہیے رات کو پہننے کے واسطے. اور یہ تو اچھا ہے اپنے یہاں الگ سے دارالاقامہ نہیں ہے، ورنہ جہاں مدرسے میں دارالاقامہ ہے تو رات کو ٹریک پہن کر کے وٹ مارنے کے لیے دارالاقامہ میں چکر بھی مارتے ہیں، بات آئے گا اندر کی ٹی شرٹ اور نیچے کی ٹریک کی ازار، ذرا پتا چلے کہ یہ کوئی اولمپک کا بڑا پلیئر آیا ہوا ہے آج دارالاقامہ میں، اس طرح وہ چکر مارنے بھی نکل گئے تو وہاں پھر ہمیں تنبیہ کرنی پڑتی، بھائی یہ کیا کر رہے ہو دارالاقامہ میں. تو اب یہ الٹی دنیا آ گئی، مولوی لوگ بھی نہیں پہن رہے لنگی، کتنی جو ہے بات عجیب تعجب کی ہونے لگی. چلو
بِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ غِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَابِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ.
جی آسان ہے ترجمے کی ضرورت نہیں. چلو
بِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْهُمْ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فقال يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا قال لا تلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا تلبس شيئا من الثياب مسوى زعفران ولا ورس.
أبي هو گئی چلیے
باب العمائم.
عمائم جمع کا صیغہ ہے، قصرے کے ساتھ واحد فصیح ہے، یعنی امامہ قصرے کے ساتھ واحد فصیح لغت ہے، فتح کے ساتھ بھی ہے لیکن فصیح قصرہ ہے. اب ایک اہم بحث یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس کو سنن زائد مانتے ہیں کہ امامہ سنن زوائد میں سے ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ امامہ سنن ہدا ہے، امامہ سنن ہدا ہے، داڑھی سنن ہدا، امامہ سنن ہدا، چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ داڑھی ان چیزوں کا حکم دیا ہے اور حضور نے اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں، اس لیے جو ہے یہ سنن ہدا میں آئے گی. اگر بالفرض یہ سنن زوائد میں سے ہوتی بالفرض تو چپل کی طرح ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپل پہنے لیکن چپل کے فضائل تھوڑے بیان فرمائے، اس طرح جو ہے امامہ آپ نے پہنا ہوتا کبھی فضیلت اس کی آپ بیان نہ فرماتے، چپل کی طرح وہ بھی ایک سرسری استعمالی چیزوں کی لسٹ میں آ جاتی لیکن آپ کا اس کے فضائل بیان کرنا، ترغیب دینا، یہ سب دلیل ہے کہ یہ سنن ہدا کے قبیل سے ہیں. امام بیہقی نے اور امام طبرانی نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ پگڑی اور امامے سے حلم میں اضافہ ہوتا ہے، آدمی کے حلم میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے جو لوگ کہتے ہو نا کہ میں بہت گرم بہت رہتا ہوں، غصے بہت ہوتا ہوں، کہنے کا امامے کی سنت زندہ کر تو حلیم بن جائے گا، تو تیرے اندر حلم آ جائے گا، یہ حدیث شریف کے اندر ہے. علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ عمدت القاری شرح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک اثر نقل کیا ہے جس میں امامے کو مسنون ہونا بتلایا گیا ہے، کہ امامہ تو سنت ہے. اب جو لوگ سنن زائد مانتے وہ کیا دلیل دیتے، یہ تو عربوں کے معاشرے میں عام تھا، اگر عربوں کے معاشرے میں رائج تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال فرمایا، اسی لیے اب وہ سنن ہدا بن گئے، بھلے عربوں کے معاشرے میں تھا لیکن نبی جی نے استعمال فرمایا، اسی لیے وہ سنن ہدا میں شامل ہو گئی. اور کتاب الوضو کے اندر آپ نے روایت پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامے کے اوپر مسح فرمایا، یہ روایت گزر گئی. اب چند باتیں سمجھ لو امامے کے متعلق. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو امامے تھے، ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں دو امامے تھے آقا کے پاس، ایک چھوٹا دوسرا بڑا. چھوٹا امامہ آقا کا تھا 7 ذراع کا اور بڑا تھا 12 ذراع کا، یہ مرقات میں ملا علی قاری نے نقل کیا ہے. الارف الشذی میں علامہ کشمیری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امامے 3 طرح کے تھے. نمبر 1 عام امامہ، جو عام متن باندھنے کا آپ کا معمول تھا، وہ 3 شرعی ذراع کا تھا. نمبر 2 نماز کے موقع پر جو امامہ استعمال فرماتے وہ 7 ذراع کا ہوتا تھا. نمبر 3 جمعہ اور عیدین کے اندر جو امامہ استعمال فرمایا وہ 12 ذراع کا استعمال فرمایا. یہ 3 طرح کے امامے علامہ کشمیری نے نقل کیے ہیں. دو شملے بھی منقول ہے. یہ ہو گئے امامے کی سائز. اب شملے کی بحث لو. دو شملے بھی منقول ہے. نمبر ایک, دو شملے والا امامہ اور دونوں شملے دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑے, نمبر دو. دوسری, ایک شملہ ایک کندھے کی جانب کے اندر, ایک ہی شملہ. نمبر تین, ایک شملہ آگے کی طرف دوسرا شملہ پیچھے کی طرف. گویا کہ یہ دو شملے کی دوسری ترتیب ہے کہ دو شملے نکالے, ایک آگے اور ایک پیچھے, اور پہلے کال کے اندر دونوں شملے جو ہے دونوں کندھوں کے درمیان نکالے. اور ایک روایت سے پتا چلتا ہے کہ داہنی طرف آپ نے شملہ رکھا, البتہ کندھے کے درمیان شملہ رکھنا افضل ہے, بہتر ہے. شملے کی مقدار کتنی؟ نمبر ایک, ایک زیرا کا شملہ. نمبر دو, ایک بالشت اور چار انگلی کا شملہ. لیکن ایک بات خاص طور پر ذہن میں رہے کہ نصف زہر سے شملے کو آگے نہ بڑھایا جا رہا ہے. پشت زہر نصف, اس کے آگے شملے کو نہ بڑھاوے, چونکہ نصف زہر سے شملہ آگے بڑھ جائے گا تو وہ بھی اسبال میں آ جائے گا. اسبال, اور اسبال کی ممانعت ہے شریعت کے اندر, کہ شملہ نصف زہر سے آگے نہ بڑھے. نصف زہر ہی کی تقریب, نصف زہر سے زیادہ شملہ ممنوع ہے اور بدعت ہے. اب رنگ دیکھو امامے کے بارے میں. چار طریقے کے رنگ کے امامے آپ سے ثابت ہے. نمبر ایک کالا, نمبر دو سفید, نمبر تین زرد, نمبر چار سرخ. سبز امامہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. سبز امامہ پہننا, صحابہ کرام کے اماموں میں سبز رنگ ملتا ہے, لیکن کسی صحیح روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز رنگ کا امامہ پہنا ہو یہ ثابت نہیں ہے. البتہ آگے ایک مستقل ترجمت الباب بھی آ رہا ہے, روایت بھی آ رہی ہے کہ جنتی لوگوں کے کپڑوں میں سبز بھی ہوں گے. یلبسونا سیابن خضرا, خضرا جنتیوں کے سبز رنگ کے کپڑے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبز رنگ پسند تھا, اسی لیے اگر کوئی آدمی سبز رنگ کا امامہ دوسرے رنگوں پر ترجیح دیے بغیر استعمال کرے تو جائز ہے. سبز رنگ کا امامہ دوسرے رنگوں پر ترجیح دیے بغیر استعمال کرے تو جائز ہے. البتہ بعض علاقوں میں بعض لوگوں کا خصوصی شعار جو سبز امامہ بن گیا ہے اس کو مکروہ قرار دیا ہے. جیسے کہ بعض علاقوں میں سادات لوگ سبز رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں, سبز امامے باندھتے ہیں, اور وہ ان کا شعار ہو گیا ہے. ہم نے ترکیہ میں ایک کاتب صاحب کو دیکھا کہ بڑے شاندار انہوں نے ہرا ہرا خوبصورت امامہ باندھ رکھا ہے. تو ہم نے پوچھا کہ یہ کہاں سے ملے گا, تو کہنے لگی کہ تم سید ہو کیا؟ تو میں نے کہا کیوں؟ تو کہا یہ تو سادات لوگ پہنتے ہیں, تو اگر کوئی قوم اس کو اپنا شعار مان لے رہے تو یہ مناسب نہیں ہے. اور ٹوپی کے اوپر امامہ باندھا جائے, غیر مسلم لوگ امامہ باندھتے ہیں لیکن وہ بغیر ٹوپی کے, इसीलिए हम टोपी पर अमामा मांगे और एकाध पेच जो है टोपी के ऊपर भी आवे। सारी पेच जो है यहाँ साइड पर गोल गोल नहीं खींचने की, बल्कि टोपी के ऊपर भी पेच आनी चाहिए। ये है अमामे के मुतालिक तमाम रिवायतों का निचोड़, जिसके अंदर कलर भी आ गया, साइज भी आ गई, शमले की मकदार भी आ गई, सब चीजें इसमें आ गई। जी
به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري قال أخبرني سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا القمص ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورش ولا الخفين إلا من لم يجد النعلين فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين